أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان گرامی، انشاءاللہ آج حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ان کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن تاریخ وفات ہے ان کی 302 ہجری، اور ان کا مزار مبارک ہے بغداد شریف میں. ان کا خاندانی نام جنید بن محمد ہے اور کنیت ابو القاسم. آپ نے فقہ کی تعلیم حضرت ابو سور سے حاصل کی اور تصوف کے رموز و نکات حضرت حارث محاسبی سے سیکھے، اور خرقہ خلافت مشہور صوفی بزرگ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کیا، جو آپ کے حقیقی ماموں میں بھی تھے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آپ تصوف کی اعلیٰ ترین منزلوں پر ہونے کے باوجود بھی اپنے معاملات میں بہت محتاط تھے کہ آپ کے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ کی عارفانہ عظمتوں پر تمام اولیاء کرام متفق ہیں، اسی لیے آج بھی آپ کو سید الطائفہ یعنی صوفیوں کے سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. بہت کم عمری میں آپ نے بہت کچھ سیکھا، لیکن جو ابتدائی دن آپ کے ہیں وہ تاریخ کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ اپنے خاندانی پیشے سے منسلک تھے، یعنی چھوٹی سی عمر میں آپ کے والد شیشہ بنانے کا کام کرتے تھے، شیشے کی دکان تھی، اس میں آپ کام کیا کرتے تھے. جب شیشے کی دکان پر بیٹھے ہوئے چھوٹے سے بچے کو آپ کے ماموں نے دیکھا، حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے بہنوئی یعنی حضرت محمد سے یہ کہا، یعنی حضرت جنید بغدادی کے والد سے رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ یہ بچہ شیشے بیچنے کے لیے نہیں بلکہ شیشے چمکانے کے لیے ہے، اور یہ مرتبہ پائے گا اسے پڑھنے کے لیے اور اس کو روحانی تربیت کے لیے میرے پاس بھیجو. بہر طور قصہ مختصر یہ ہے کہ پس و پیش کے بعد والد تھے حضرت بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کے ماموں حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیج دیا، اور ان کی خدمت میں آپ نے اس طرح سے بھیجا کہ اسے جس طرح آپ کہتے ہیں اس طرح سے اس کی تربیت کیجئے. اب اگر آپ دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی کم عمری میں آپ کو اپنی تربیت میں لینے کے بعد آپ سے ایک سوال پوچھا، اور محفل تھی صوفیہ کی اور آپ حج پر تشریف لے جا رہے تھے. اس محفل میں بڑے بڑے بزرگ موجود تھے. آپ نے سوال پوچھا کہ شکر کیا ہے. ہر بزرگ اپنی اپنی بات کہتا رہا. آپ قریب ہی بزرگوں کے قریب ہی کھیل رہے تھے، کھیل میں مصروف تھے. آپ نے یعنی حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ بیٹا جنید، تم بھی بتاؤ کہ شکر کیسے کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جھجکتے ہوئے تمام بزرگوں کی طرف دیکھا اور پھر عرض کیا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی نہ کی جائے، میرے نزدیک اسی کا نام شکر ہے۔ ایک 7 سالہ بچے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر تمام بزرگ جھوم اٹھے اور بہت دیر تک حضرت جنید بغدادی کی زیارت کی تعریف کرتے رہے۔ پھر جب تمام درویش خاموش ہو گئے تو حضرت سری سختی نے بھانجی کی طرف دیکھ کر نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں حق تعالیٰ سے جو فیض پہنچے گا وہ تمہاری زبان سے مخصوص ہوگا۔ حضرت سری سختی سے یہ پیش گوئی جو نکلی وہ ایک ایک حرف درست ثابت ہوئی۔ جب حضرت جنید بغدادی جوان ہوئے تو ساری دنیا آپ کی گفتگو کی اور آپ کے اعجاز کلام کی قائل تھی۔ جب بھی تقریر فرماتے تو پوری مجلس میں آپ کے الفاظ کی تاثیر اس طرح پھیلتی کہ لوگ وجد میں آ جاتے۔ اور روایت میں ہے کہ جب حضرت سری سختی سے رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے بارے میں پیش گوئی کی تھی، حضرت جنید بغدادی اس وقت کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص رونے کا سبب پوچھتا تو آپ نہایت دکھ کے ساتھ فرماتے تھے کہ میرے پیر و مرشد ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زبان سے فیض ربانی جاری ہوگا، کاش کہ میرے مرشد فرماتے کہ میرے دل کے جو نہاں خانے ہیں ان سے فیض جاری ہوگا تو مجھے اور زیادہ خوشی ملتی۔ میرے عزیزوں، بات کہنے کی یہ ہے کہ یہ بات رسل ان کی انکساری کو ظاہر کرتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دل کو اور زبان کو جاری فرما دیا تھا اور ان کے دل اور زبان سے فیض ہی فیض جاری ہو رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم المرتبت بزرگ تھے، اور ایسے عظیم المرتبت بزرگ کہ اس قد کے بزرگ بہت کم گزرے ہیں۔ ایک واقعہ میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا اور بہت اہم واقعہ ہے۔ کہ شکر کے موضوع پر حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت جنید بغدادی کی خاص تربیت کی تھی۔ ایک بار پوچھا،
وہی رائن ٹیپ کا
بیٹا، مجھے بتاؤ کہ اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ جواب میں حضرت جنید بغدادی نے عرض کیا، اللہ کی نعمتوں سے اس طرح فائدہ اٹھانا معصیت یعنی گناہ کے کسی کام میں ان سے مدد نہ لی جائے۔ حضرت جنید بغدادی کا جواب سن کر حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی نے اختیار ہو گئے اور نہایت محبت آمیز لہجے میں فرمایا، بیٹا یہ باتیں تمہیں معلوم کہاں سے ہوئی؟ حضرت جنید بغدادی نے جذبہ عقیدت سے پرشار ہو کر کیا، یہ سب کچھ میں نے آپ سے سیکھا ہے، کیونکہ اگر آپ کی تربیت نہ ہوتی، آپ کا فیض نہ ملتا، آپ کا ساتھ نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ سیکھ پاتا۔ آپ نے سن کر اپنے بھانجے کو گلے لگا لیا اور بہت پیار کیا اور دعا کی کہ اللہ اس کے علم میں اضافہ فرما۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر ہی آپ نے فن حدیث کے بنیادی اصول اور پھر اس کے بعد اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسی کے اوپر آپ نے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کی، اور یہ فقہ کی تعلیم آپ نے شافعی مسلک میں حاصل کی تھی۔ آٹھ سال کی عمر اور علم حدیث کی مہارت اور ساتھ ہی ساتھ پھر فن حدیث سے نکل کر فقہ شافعی کی مہارت حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جس طریقے سے دونوں علوم حاصل کیے اور اس کے بعد جس خوبصورتی کے ساتھ 20 سال کی عمر میں فتاوے دینا شروع کیے فقہ شافعی کی روشنی میں, اس سے بغداد میں آپ کی شہرت عام ہو گئی بحیثیت عالم کے. اور آپ نے نہ صرف یہ کہ بہت ہی مختصر سے عرصے میں لوگوں کو متاثر کیا بلکہ تصوف کی طرف راغب کیا. حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقے ارادت میں حضرت جنید بغدادی کی شمولیت جو ہوئی, اس کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ نے سارے علوم حاصل کرنے کے بعد, تصوف کے مراحل سیکھنے کے بعد, اپنا جو آبائی پیشہ تھا یعنی شیشے کی تجارت کا, چھوڑ کر ریشم کا کاروبار کیا. اور ریشم کا کاروبار کیوں کیا؟ یہ کیا تھا کہ آپ کو کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, ساتھ ہی ساتھ اپنی جو تصوف کی منزلیں تھیں وہ بھی بڑھانا شروع کر دی. اب تصوف کی منزل کیسے بڑھی اور کون سے انداز تھے تصوف کے, اگر اس کو ذرا سا دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت سارے واقعات آتے ہیں. حضرت جنید بغدادی معرفت کے اس درجے پر پہنچ گئے تھے کہ استاد گرامی یعنی حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی بعض مسائل میں آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور شاگرد کی رائے کو اپنی رائے سے زیادہ افضل قرار دیا کرتے تھے. ایک دن حضرت جنید بغدادی حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بہت زیادہ فکر مند کیفیت میں دیکھ رہے تھے. آپ نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنید, کچھ دیر پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا, اس نے پوچھا شیخ توبہ کے کیا معنی ہیں؟ میں نے کہا توبہ کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو نہ بھولے. نوجوان نے بے ساختہ کہا کہ شیخ آپ کا جواب غلط ہے. میں نے حیران ہو کر پوچھا آخر تم یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہو؟ نوجوان نے بڑے پر یقین لہجے میں بولا کہ توبہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یکسر فراموش کر دے. یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اسی وقت سے پریشان ہوں کہ نوجوان کے اور میرے جواب میں نمایاں فرق کیوں ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس تشویش میں فکر کی کیا بات ہے, میرے نزدیک تو وہ نوجوان ہی سچ کہتا تھا. تبھی سری سختی نے بڑی حیرت سے اپنے شاگرد کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا, جنید تم اس نوجوان کی تائید میں کوئی دلیل بھی رکھتے ہو؟ حضرت جنید نے فرمایا کہ شیخ محترم, صفائی کے وقت غبار کا خیال گزر جانا بھی غبار ہے. حضرت جنید بغدادی کا جواب اس قدر منطقی تھا کہ حضرت سری سختی نے بلا تعامل اسے قبول کر لیا. یہی وہ موقع تھا جب پیر و مرشد نے اپنے ذہن اور نقطہ آفری سے مرید سے کہا, جنید اب وقت آ گیا ہے کہ تم وعظ شروع کرو, تقریریں شروع کرو. قدرت نے بہت پہلے ان آنکھوں کو جو کچھ دکھایا تھا اب اس منظر کے سامنے آنے کا وقت ہے اور مخلوق خدا کے لیے اپنی زبان کھولو. حق تعالیٰ نے تم میں بہت صفات دی ہیں, اپنے پیر و مرشد کا حکم سن کر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر کو جھکا لیا. حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی تقریر پر گواہی دے رہے تھے, اور حضرت جنید بغدادی کا حال یہ تھا کہ آپ انسانی مجموعوں میں جاتے ہوئے بہت گھبراتے تھے, بلکہ خانقاہ میں بیٹھ کر خاموشی سے روحانی سیر کرنے کو آپ ترجیح دیتے تھے, اور اس زمانے کے بڑے سے بڑے بزرگ بھی ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے تھے جن مقام پر آپ پہنچ گئے تھے. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آپ سے بات کے لیے کہا تو آپ خاموش ہو گئے, اور کبھی کبھی تنہائی میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جنید تو لوگوں سے کیا کہے گا اور تیری بات کون سنے گا. آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حضرت جنید بغدادی نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, جنید اللہ تعالی نے تمہیں ایک نعمت خاص بخشی ہے, اس کا شکر ادا کرنے کے لیے وار کہو. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی حضرت جنید بغدادی کی ذہنی گرہ کھل گئی, اور روایت میں آیا ہے کہ اسی رات پچھلے پہر جب یہ مبارک ترین خواب آپ نے دیکھا تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے, تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آپ کے دروازے پر دستک دی. حضرت جنید نے دروازہ کھولا تو پیر و مرشد کو موجود پایا. جنید ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ واز دیا کرو, تقریریں کیا کرو, لیکن تم نے ہماری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں دی. حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی نے حضرت جنید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, لیکن اب تو تمہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے بھی یہی حکم آیا ہے, کیا اب بھی تم اس کا انکار کرو گے؟ حضرت جنید بغدادی نے حیرت اور ادب کے ساتھ سر جھکا لیا, پھر نہایت عاجزانہ لہجے میں عرض کیا, میرا خیال تھا کہ میں فصاحت زبان اور بلاغت بیان سے محروم ہوں, اس لیے ڈرتا تھا کہ کہیں لوگ میری بات سننے سے انکار نہ کر دیں. حضرت سقطی رحمتہ اللہ تعالی نے فرمایا, تمہاری جھجک اور ڈر اپنی جگہ, مگر اب تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند حاصل ہو گئی ہے, جاؤ ایک ہجوم تمہارا منتظر ہے, خلوت سے نکل کر مجلس کی طرف چلے جاؤ. دوسرے دن حضرت جنید بغدادی جامع مسجد میں حاضر ہوئے. نماز ادا کرنے کے بعد حاضرین مسجد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, اہل ایمان میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جنید ہم تو برسوں سے گوشہ بر آواز ہیں, مگر آپ کچھ کہتے بھی تو نہیں. حاضرین مجلس میں سے کچھ بزرگ لوگوں نے اسی طریقے سے بات کی. بغداد کے ایک نوجوان کی بات سن کر آپ نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میں کس طرح آپ سے مخاطب ہوں اور کس طرح اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچاؤں. ایک نوجوان نے جب یہ بات سنی تو اس نے مخاطب ہو کر کہا, ہمیں یقین ہے کہ آپ بڑی پرتاثر گفتگو کریں گے اور لوگوں کے سوئے ہوئے ذہنوں کو جگائیں گے اور مردہ دلوں میں نئی روح پھونکیں گے. حضرت بغدادی حیران رہ گئے, کیونکہ یہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی برکت تھی کہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دیا اور ہر دل اور ہر ذہن جنید بغدادی کو آ رہا تھا. اس مختصر سے گفتگو کے بعد حضرت جنید بغدادی نے اپنے رب کی حمد بیان کی, پھر سرکار مدینہ کی توصیف بیان کی, اور اپنی پہلی تقریر کے بارے میں خود جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہوٹوں کی جنبش دینے سے پہلے مجھے اپنے بیان کا شدید احساس تھا, مگر جب میں نے سامعین کو حد سے زیادہ پرجوش دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ مسجد کے ممبر سے جنید بول رہا ہے اور لوگ اس کے کلام کی تاثیر سے بے خود ہوئے جا رہے ہیں. آپ کی پہلی جو تقریر تھی اس کا بغداد کی گلی کوچوں میں شور ہی شور تھا, اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بغداد میں جنید جیسا کوئی فصیح البیان ہے ہی نہیں. تابعی ایک شخص ہے، اس کا شمار مقتدلہ کے فرقے سے ہے اور یہ معتبر ائمہ میں سے تھا. ایک دن حضرت جنید بغدادی کے چند شاگرد کعبی کے مجلس میں پہنچے. اس وقت کعبی بڑے زور و شور کے ساتھ کسی موضوع پر تقریر کر رہے تھے. پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حاضرین مجلس نے ان کی بہت تعریف کی. کعبی نے حضرت جنید بغدادی کے شاگردوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بغداد میں ان کے شیخ کو دیکھا ہے جن کا نام جنید ہے. ادیب ان کے پاس الفاظ کی بندش سیکھنے آتے ہیں، فلسفی اس لیے حاضر ہوتے ہیں کہ جنید سے فلسفے کی مشغافیوں کو سمجھ سکے، اور شعرا اس لیے آتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کا عروج دیکھ سکے. اگرچہ کعبی مختلف نظریات کے حامل تھے، مگر حضرت جنید بغدادی کی فضل و کمال کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکے. اب یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ بعض اولیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی وجہ سے بولتے ہیں، اور حضور کا حکم ہوتا ہے کہ تم بولو، ہم تم سے بلوائیں گے، تم سے کہلوائیں گے. اسی لیے بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہ اولیاء کرام اپنے ایک خاص رمز میں جب تقریر میں آتے ہیں اور جب اپنے رنگ میں بولتے ہیں تو وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا زبانی بول رہے ہیں یا دیکھ کر بول رہے ہیں یا کہلوائے، بس ایسا لگتا ہے کہ لفظ لکھے ہوئے اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ سب مدینے سے لکھوایا جاتا ہے اور اولیاء ان کو پڑھتے ہیں، ورنہ اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، مدینے کی نظر ہوتی ہے اور اولیاء کی نظر ہوتی ہے. اور یہ تقریر کے لیے کیا خوبصورت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا کلام کے حوالے سے ہے کہ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اصلاح پڑا جانا. تو بس خامہ خامہ نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. تو اپنا رنگ بھی نہیں ہوتا، اپنے طرز بھی نہیں ہوتی، سب مدینے کی طرز ہوتی ہے، مدینے کا رنگ ہوتا ہے، بس بولنے والا ولی بولتا چلا جاتا ہے. تو میرے عزیزو، جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ حضرت جنید بغدادی کو تصوف کے سلسلے میں کسی رہنما کی ضرورت نہیں تھی، لیکن عشق آپ کو ہمیشہ مسترب رکھتا. آپ کے مرشد اتنے کامل تھے کہ کسی اور کی ضرورت نہیں تھی. لیکن آپ کے مرشد کامل آپ کو علوم و فنون کے لیے ہمیشہ کہا کرتے کہ مختلف جگہوں پر جاؤ. چنانچہ کئی روایات ہیں، اور اگر ان روایات میں میں جاؤں تو وقت بہت لگے گا، لیکن اتنا میں عرض کرتا چلوں کہ عام طور پر اولیاء کرام طلب علم اور جذبہ عشق کی پیاس بجھانے کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے. جیسے حضرت خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رجستان ایران میں پیدا ہوئے، پھر اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسلسل 14 سال تک سفر میں رہے، پھر ملتان تشریف لائے جو اس وقت کفر و باطل کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا. اس کے بعد اجمیر تشریف لائے اور اس سنگلاخ علاقے میں ہمیشہ کے لیے حضرت جنید بغدادی نے اپنی زندگی میں صرف 2 بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی. ایک بار حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، جو مرشد کامل تھے آپ کے، 7 سال کی عمر میں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس 7 سال کی عمر میں آپ نے وہ کچھ دیکھا اپنے مرشد کے ساتھ تو لوگ 70 سال کی عمر میں نہیں دیکھ پاتے. پھر دوسری مرتبہ آپ نے عہد جوانی میں حج کیا اور ارکان حج ادا کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی مشائخ کی ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. عشق الہی کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا. ہر بزرگ اپنے اپنے تجربے اور مشاہدے کے مطابق عشق کے رموز و نکات بیان کر رہا تھا. حضرت جنید بغدادی پورے توجہ کے ساتھ مشائخ کی تقریریں سن رہے تھے. آخر بہت دیر بعد ایک بزرگ آپ سے مخاطب ہوئے, شیخ بغدادی آپ بھی تو کچھ فرمائیے کہ عشق الہی کیا ہے. مشائخ کی فرمائش سن کر حضرت جنید بغدادی نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر تک اسی حالت میں بیٹھے رہے. پھر آپ نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا, اے رہوان کوچہ عشق, میں تم سے کیا کہوں کہ عشق الہی کیا ہے. جو بندہ اپنے نفس سے گزر جائے وہ اللہ کے قریب ہے. ظاہر کی آنکھ ہو یا دل کی, وہ ہر حال میں اسی کا جمال دیکھ رہا ہے. ایسے بندے کا دل اگر تجلیات حق سے جل جائے تو کیا تعجب ہے. اگر وہ مست و بے خود ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قادر مطلق اس پر غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے. پھر وہ کلام کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان اللہ کے سوا کسی لفظ سے آشنا نہیں ہوتی. وہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے, اور اگر ٹھہرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے. مختصر یہ کہ وہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. جنید بغدادی اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ تمام مشائخ بے چین ہو کر رونے لگے, اور پھر سب نے بے ایک زبان ہو کر کہا, اے تاج العارفین, اس سے بڑھ کر عشق کی تعریف نہیں ہو سکتی. اللہ آپ کے کمالات میں مزید ترقی عطا فرمائے. اسی حج کے دوران ایک اور واقعہ بھی آپ سے موسوم ہے کہ ایک رات حضرت جنید بغدادی تنہا طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوئے تو اندھیروں میں ایک عورت بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی. اچانک عورت کی پرسوز آواز ابھری. وہ طواف کے ساتھ ساتھ کچھ عاشقانہ اشعار بھی پڑھتی جا رہی تھی. حضرت جنید بغدادی عورت کے اس عمل کو کچھ دیر تک برداشت کرتے رہے. پھر جب اس خاتون کی آواز طواف میں خلل انداز ہونے لگی تو آپ اس کے قریب پہنچے اور نہایت پر جلال لہجے میں فرمانے لگے, اے بے خبر, تجھے اس مقدس و محترم مقام پر اپنی ناپاک آرزویں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت نے معذرت کرنے کے بجائے اسی قسم کے چند اور عاشقانہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے. حضرت جنید بغدادی مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ عورت آپ سے پوچھنے لگی, میں کیا کر رہی ہوں, اسے چھوڑو, تم یہ بتاؤ کہ خدا کا طواف کرتے ہو یا خانہ خدا کا. حضرت جنید بغدادی نے کسی رکاوٹ کے بغیر فرمایا, ہم اہل ایمان خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی کا جواب سن کر عورت بے قرار ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں کہا, سبحان اللہ, تیری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی طرح بے حس ہیں اور پتھر کے گرد طواف کرتے ہیں. انہیں بتا کہ تیری مرضی کیا ہے اور تو ان سے کیا چاہتا ہے. عورت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر حضرت جنید بغدادی پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے, اور پھر جب ہوش آیا تو وہ عورت غائب تھی جس نے آپ کو بڑے مؤثر اور منفرد انداز میں توحید پرستی کا سبق دیا تھا. یعنی پتھر سے محبت نہیں بلکہ خدا سے محبت. اب یہ اپنے ذہن میں رکھیے بات کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جب مکہ معظمہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کے سامنے اجمیوں کی ایک بہت بڑی جماعت آئی اور آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. یہ اجمی لوگ حضرت جنید بغدادی سے مذہبی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے. اچانک ایک شخص آیا اور حلقہ توڑ کر آگے بڑھا. پھر وہ حضرت جنید بغدادی کے قریب پہنچ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک تھیلی آپ کے سامنے رکھ دی. جنید بغدادی نے حیرت سے تھیلی کی طرف دیکھا اور شخص سے پوچھا, یہ کیا ہے؟ اس میں 500 دینار ہیں. اجنبی شخص نے نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں عرض کیا, اور میری خواہش ہے کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں فقراء میں تقسیم کر دیں. یہ کام تو تم خود بھی کر سکتے تھے, حضرت جنید بغدادی نے فرمایا. دراصل میں نہیں جانتا کہ مستحق لوگ کون ہیں, اجنبی شخص نے عرض کیا. حضرت جنید بغدادی نے ایک نظر اس شخص کی طرف دیکھا, پھر فرمایا, اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ اور رقم بھی ہے؟ جی ہاں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس شخص نے اپنی آسودہ حالی کا ذکر کرتے ہوئے سب کے سامنے بیان کیا۔ کیا تم اپنے موجودہ سرمایہ کے علاوہ مزید دولت بھی کمانا چاہتے ہو؟ صدر جنید بغدادی نے پوچھا۔ کیوں نہیں، اجنبی شخص نے جواب دیا، یہی رسم دنیا ہے کہ انسان اپنے کاروبار کو بڑھاتا رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی اٹھائی اور اس شخص کو لوٹاتے ہوئے فرمایا، پھر تو تم ہی اس رقم کے زیادہ مستحق ہو، اسے واپس لے جاؤ اور اپنے خزانے میں جمع کرا دو تاکہ پیسہ تمہارا بڑھ جائے۔ اللہ تعالی کا ایک انداز اولیاء کرام کو نوازنے کا ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ اولیاء ہر دور میں انہی اولیاء کی پیروی کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ ایسی اطاعت کی مثالیں بہت ساری ہیں ہمارے سامنے کہ ان کی زندگیوں میں اگر کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے، کوئی دولت دکھانا چاہتا ہے، کوئی اپنے رتبے کو دکھانا چاہتا ہے تو اولیاء اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے، آپ کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا کاروبار کیا، پہلے شیشے کی دکان تھی، شیشے کا کاروبار تھا ان کا، اور پھر اس کے بعد اس کاروبار سے ہٹ کر انہوں نے ریشم کا کاروبار کیا، امام غزالی کا بھی ریشم کا کاروبار تھا۔ یہ اسی لیے کہ تاکہ دنیاوی رغبت نہ ہو، اور دنیاوی رغبت جب آ جائے تو پھر وہ صوفی یا بزرگ بزرگ نہیں رہتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبھی تنہا سفر کیا کرتے تھے اور کبھی ارباب ذوق کے ساتھ۔ ایک بار بہت سے مشائخ اور خدام آپ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں کوہ طور جبل سینا سے آپ کا گزر ہوا، وہاں عیسائی راہبوں کو ایک خانقاہ میں دیکھا اور اس خانقاہ کے نیچے پانی کا چشمہ جاری تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے اپنے رفقا یعنی اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اسی چشمے کے کنارے اب رک جانا چاہیے۔ اس سفر میں ایک قوال بھی آپ کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر بعد مجلس سماع شروع ہوئی، سماع کا مطلب محفل قوالی، اور دیکھتے دیکھتے تمام صوفیہ اور مشائخ رقص کرنے لگے۔ سماع کے دوران حضرت جنید بغدادی پر بھی وجد کی کیفیت طاری ہوئی، مگر آپ اپنی جگہ سے حرکت تک نہیں کرتے تھے۔ آپ کی کیفیت یہ ہوتی کہ وجد آپ پر ہوتا تھا لیکن آپ ہلتے نہیں تھے۔ جو راہب لوگ تھے اور ان کے پیشوا تھے، وہ بڑی حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، چنانچہ وہ پھر خانقاہ سے اتر کر نیچے آ گئے، اور حضرت جنید بغدادی کے تمام ساتھی حالت جذب میں تھے۔ راہبوں کے پیشوا نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ تو میں تمہارے خدا کی قسم، میری بات سنو، تم لوگ یہ کیا شغل کر رہے ہو؟ راہبوں کا پیشوا حضرت جنید بغدادی کے ایک ایک ساتھی کو پکڑ کر یہ الفاظ دہراتا ہوا ادھر ادھر جاتا، مگر وہ اتنے بے خود تھے کہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی۔ اب اس حالت میں جب محفل سماع ختم ہوئی تو تمام بزرگ اپنے اپنے نشستوں پر طریقے سے بیٹھ گئے۔ تو راہبوں کے پیشوا نے مشائخ سے پوچھا کہ میں آپ لوگوں کو بار بار اپنی طرف بلاتا تھا، مگر آپ لوگ میری بات سنتے ہی نہیں تھے، آخر کیا وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو بزرگوں نے جواب دیا کہ تمہارا ہمیں اس حالت میں پکارنا بیکار تھا۔ ایک بزرگ نے راہبوں کے پیشوا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، راہب نے مسلمان بزرگ کی بات بڑی حیرت سے سنی کہ اگر میں تمہیں پکار رہا تھا تو تم میری بات کیوں نہیں سن رہے تھے، اور اب میری بات کیوں سن رہے ہو؟ اس وقت تمہاری حالت کیوں ہو گئی تھی؟ جواب ملا، ہم نہیں بتا سکتے کہ سماع کے وقت ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ دوسرے بزرگ نے کہا کہ بس ہم اللہ کے تصور میں گم رہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی بھی رشتہ ہمارا کسی سے باقی نہیں رہتا۔ راہبوں کا جو بڑا تھا اسے بڑی حیرت ہوئی کہ آخر انسان پر جلد کی کیفیت کس طرح طاری ہوتی ہے۔ پھر اس نے حضرت جنید بغدادی کے ساتھیوں سے پوچھا، تمہارا شیخ کون ہے؟ تمام لوگوں نے حضرت جنید بغدادی کی طرف اشارہ کر دیا۔ چنانچہ وہ پیشوا اپنی جگہ سے اٹھا اور جنرل بغدادی کے قریب جا کر کہنے لگا، شیخ میں نے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں کو ایک عجیب کھیل میں مشغول پایا، آپ کے تمام ساتھی اس طرح مست و بے خود تھے کہ انہیں اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ حضرت جنرل بغدادی نے فرمایا، جیسے تم کھیل سمجھ رہے ہو یہ دنیا داروں کا نہیں اہل دل کا مشغلہ ہے، جب ہم لوگ یہ شغل کرتے ہیں تو پھر اپنے ہوش میں نہیں رہتے۔ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیا تم لوگوں کو اس کھیل میں کوئی خاص لذت حاصل ہوتی ہے؟ حضرت نے جواب دیا، تم اس لذت کو نہیں جانو گے۔ چنانچہ پھر سوال راہبوں کے پیشوا نے کیا، ایک سوال کیا، دوسرا سوال کیا، تیسرا سوال کیا، تو حضرت جنید بغداد نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک قوالی کو سننے کی ایک شرط ہے کہ اس عمل سے شریعت کے کاموں میں کوئی خلل نہ پڑے اور انسان کا زہد و تقویٰ متاثر نہ ہو۔ میں اور میرے ساتھی بھی برسوں سے سخت ترین ریاضتیں کر رہے ہیں مگر ہم لوگوں کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی۔ عیسائی پیشوا نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں ایسی کیفیت ملی ہو جیسے آپ کو۔ تو جواب ملا کہ ہمارے دماغ اور دل شب و روز ایک عجیب سے اضطراب میں مبتلا رہتے ہیں، ہم اللہ کی طلب میں رہتے ہیں اور اللہ کی یاد میں ہی دنیا سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں۔ یہ جواب سننا تھا کہ عیسائیوں کا پیشوا حضرت جنید بغدادی کے دست حق پرست پر ایمان لے آیا اور سارے راہب مسلمان ہو گئے اور سب محفل قوالی یا محفل سما میں شریک ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ قوالی کی جو محفل ہوتی ہے اس کو شریعت کے مطابق رکھا جاتا ہے، بے وضو کوئی نہیں بیٹھتا، اس میں آوارگی کے کوئی کلام نہیں ہوتے، اس کے اندر اس میں ہر وہ کلام ہوتا ہے جو بزرگوں کا ہو، بزرگوں کی طرف ہو اور بزرگوں کے لیے ہو۔ حضرت جنید بغدادی اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا، وہاں میں نے ایک عالیشان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی، قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے۔ اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ابھی دل ہی دل میں میں لوگوں کی بدمستی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت آواز والی عورت کی آواز گونجی۔ میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش انداز میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی، اے مکان تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے، جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ بڑے بڑے محل اور شان والوں کو یہ ویران کر دیتا ہے، اور جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے۔ جنید بغدادی نے عورت کے اشعار سنے تو یہ کہتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے، یہ دنیا اور اس کے رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی کا گزر اسی محل نما مکان کی طرف سے ہوا۔ آپ نے حیران ہو کر اس مکان کی طرف دیکھا، کوئی نہ کوئی غلام وہاں موجود نہیں تھا، ساری دیواریں خستہ ہو گئی تھی، جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھی، ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو گئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب وہاں صرف آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے، ہر طرف نحوست برس رہی تھی اور غیب سے یہ اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ اس کی ساری خوبیاں جاتی رہی اور رنج و علم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے کسی مکان کو صحیح سالم نہیں چھوڑے گا، لہذا اس مکان کے اندر جو انس محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرود کی جگہ شور و ماتم ایسا برپا کر دیا گیا کہ اب اس کی دیواریں بھی ماتم کدا ہیں۔ مکان کی حالت دیکھ کر جنید بغدادی کو بہت افسوس ہوا۔ پھر آپ نے ایک پڑوسی سے پوچھا کہ اس مکان کے مکین کہاں چلے گئے، رہنے والے کہاں چلے گئے۔ پڑوسی نے بتایا کہ مالک مکان مر گیا، اس کے مرتے ہی مکان کی ساری رونقیں ختم ہو گئی، اب اس مکان میں کوئی نہیں رہتا۔ حضرت جنید بغدادی نے افسردہ لہجے میں پوچھا، ایک بوڑھی عورت کسی کمرے میں پڑی رہتی ہے، پڑوسی نے بتایا کہ محلے والے ترس کھا کر اسے کھانا کھلا دیتے ہیں ورنہ وہ عورت مکان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی۔ حضرت جنید بغدادی غم کے عالم میں اس کمرے تک پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے غمزدہ عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا۔ آواز آئی، واپس چلے جاؤ، اب میرے سوا یہاں کوئی نہیں رہتا، وہ زمانے رخصت ہو گئے، مجھ غریب کو پریشان نہ کرو، دروازہ تو کھولو۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ عورت نے دروازہ کھول دیا، حضرت جنید بغدادی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس مکان کی آب و تاب اور جو خوبصورتی تھی سب کہاں چلے گئے؟ سب کچھ، اس عورت سے پوچھا۔ وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ اس مکان کے رہنے والے غلطی سے سمجھ بیٹھے کہ یہ اپنا ہی سب کچھ ہے، اور سارا سارا سامان کرائے کا تھا، جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم اکیلی کیوں پڑی ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے جب اس عورت سے اس طرح سے پوچھا تو اس عورت نے جواب دیا، کیا یہ مکان میرے دوستوں اور پیاروں کا مسکن نہیں تھا؟ کیا یہ ان اگلی محبتوں کی یادگار نہیں ہے؟ پھر میں اسے چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ کہنے والے کیا کہیں گے کہ میں صرف رونقوں اور خوشیوں کی ہم نشین تھی، بدحالی اور ویرانی کی شریک نہیں؟ یہ تو بڑی بد عہدی ہوگی۔ پھر اس عورت نے بہت سارے اشعار سنائے۔ اشعار سنتے ہی حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سچ کہا تم نے، حضرت جنید پر کیف کی کیفیت و جز کی کہ ایک ملی جلی ایسی طویز چادر ان کے وجود پر طاری ہو گئی کہ آپ بغداد تشریف لے آئے۔ اور جب آپ اس واقعے کو بیان کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ آج ہی مجھے اس عورت کے خلوص و استقلال پر حیرت ہے۔ دراصل عشق صادق اسی کو کہتے ہیں کہ انسان ایک در کا پابند ہو جائے تو پھر چاہے موج بہا کر لے جائے اس مکان کو، قیامت آ جائے، مگر عاشق اسی آستانے پر پڑا رہتا ہے۔ بے شک وہ عورت اپنے عشق میں سچی تھی، اور اسی کے ذریعے اس نے مجھے یہ سبق دیا کہ عشق کیا ہے، وفاداری کسے کہتے ہیں، زمانہ اگر مٹا بھی دے تب بھی اس آستانے سے محبت کرو جس آستانے سے تمہیں منسلک کر دیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دراصل اس واقعے کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ایک بار جب اپنے مرشد سے وابستہ ہو جائیں، جب ہم ایک بار اپنے عشق کو سیدنا غوث اعظم سے وابستہ کر لیں، جب ہم ایک بار ان کے آستانے پر اپنے محبتوں کے نذرانے پیش کریں، تو پھر ہمیں کسی اور دروازے کی ضرورت نہیں۔ ہم ان سے اس طرح سے اپنے تعلق قائم کریں کہ پھر ہمارا سب کچھ ان کی راہ میں لٹ جائے تو لٹ جائے، لیکن ہم اپنی منزلوں سے پیچھے نہ ہٹیں، اور اپنے مرشدین کو کبھی اپنی محبتوں میں، اپنی محبتوں سے دور نہ کریں، اپنی محبتوں میں ہمیشہ رکھیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی پوری زندگی عبرت اور حقیقت اس زندگی کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو اثر کریں اور حاجت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کریں اور اللہ کے لیے وقف کرنے کے بعد اس طرح سے زندگیوں کو پاکیزہ تر کریں کہ پھر ہماری زندگیوں پر کوئی دنیا کا اثر نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری زندگی پاکیزہ تر زندگی ہے، اور اگر ان کے کرامات کی طرف ہم جائیں ان کی جو علمی خدمات ہیں ان کی طرف جائے. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے وہ بزرگ ہیں کہ جن پر ولایت رشک کرتی ہے, اور ولایت کیوں نہ رشک کرے کہ آپ کا نام سید الطائفہ کے نام سے مشہور ہے, اور آپ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس سے آج بھی طالبان عشق, طالبان محبت بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, اور کیوں نہ سیکھیں کہ جو علم ہی علم ہے, اور جو اخلاق کریمانہ کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہے, جس نے کبھی بھی دوست اور دشمن میں فرق نہیں کیا, مسلم اور غیر مسلم میں فرق نہیں کیا, جاہل اور عالم میں فرق نہیں کیا, ہر طبقے کے لوگ آپ کے بلند کرداری کے قائل تھے. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کسی کو مرید کرنا بہت آسان ہے, مگر اس کی نگرانی کرنا انتہائی مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی ہر کس و ناکس کو اپنے حلقے ارادت میں شامل نہیں فرمایا کرتے تھے, یعنی مرید نہیں کیا کرتے تھے. ایک بار ایک مالدار شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرنے لگا کہ مجھے بیعت کر لیجئے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا یہ راستہ بہت مشکل ہے. اس شخص نے عرض کیا اب اس راستے کے سوا مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا تیرا دعویٰ عمل کی دلیل چاہتا ہے. وہ شخص خاموش ہو گیا اور آپ کی خانقاہ کے ایک گوشے میں کسی گداگر کی طرح, بھکاری کی طرح بیٹھ گیا. کچھ دن بعد حضرت جنید بغدادی نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ درویشی کی منزل ہے, اہل زر کا کوئی یہاں گزر نہیں ہے, کوئی پیسے والے کی یہاں ضرورت نہیں ہے, یہ درویشوں کی منزل ہے. وہ شخص اٹھا اور اس نے اپنا سارا مال جتنا بھی تھا وہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ سب کچھ آپ کی نظر ہے. حضرت جنید بغدادی نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے, تو مجھے اس میں کیوں الجھاتا ہے, پھر میں کیا کروں. اس نے جذبات سے متاثر ہو کر رونا شروع کر دیا. مجھے ہر حال میں آپ کی قربت چاہیے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جا تو یہ سونے اور چاندی کے سکوں کو ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے. اس شخص نے خوشی خوشی اپنی تمام دولت غریب لوگوں میں تقسیم کر دی. کچھ دنوں کے بعد جب حضرت جنید بغدادی نے اس شخص سے پوچھا اب تیری ملکیت میں کیا باقی رہ گیا, اس نے کہا کہ ایک گھر باقی ہے. آپ نے فرمایا اسے بھی فروخت کر دے اور ساری رقم میرے پاس لیا. چنانچہ وہ لے آیا ساری رقم. ساری دولت کو جب وہ لے آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا تو انتظار کرنے لگا کہ حکم ملے. آپ نے فرمایا اس ساری دولت کو دریائے دجلہ میں ڈال دے. دولت کو دریا میں ڈال دینا ایسے ہی تھا جیسے کوئی شخص اپنے سرمایے کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا دے. وہ شخص کہہ سکتا تھا کہ شیخ اس طرح تو ساری رقم رائگاہ ہو جائے گی, اگر آپ حکم دیں تو اسے بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں, مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں سوچا اور نہ پیر و مرشد سے کوئی سوال کیا. سیدھا خانقاہ سے اٹھا اور تمام رقم لے جا کر دریائے دجلہ میں پھینک دی. اس کے بعد حاضر ہوا. شیخ نے فرمایا شیخ سے عرض کیا اب میرے لیے کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس لٹانے کو اب کچھ ہے. حضرت شیخ نے جب یہ پوچھا تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس لٹانے کو کچھ بھی نہیں ہے, اب تم واپس چلے جاؤ. حاضرین مجلس کا خیال تھا کہ پیر و مرشد کی بات سن کر وہ شخص پاگل ہو جائے گا اور شکایت کرے گا کہ اب تو نہ میرا گھر ہے نہ پیسے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ وہ شخص اٹھا، اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی تھی، اور اطمینان کے ساتھ کہنے لگا، ابھی تو میرے پاس لٹانے کے لیے میری جان کا سرمایہ موجود ہے، جب اسے لٹا دوں گا تو پھر کہیں اور جانے کے بارے میں سوچوں گا۔ پھر وہ شخص ہمہ وقت حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر رہنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی ناپسندگی کے اظہار فرماتے، مگر وہ آپ کے قدموں میں پڑا رہتا، کئی بار آپ نے اسے خانقاہ سے نکال دیا تو وہ دروازے پر پتھر کے ستون کی طرح جم گیا۔ مختصر بیان یہ کرتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی نے کئی سال تک اس شخص کو آزمایا، مگر وہ اپنی طلب میں سچا تھا۔ آخر ایک دن حضرت جنید بغدادی نے اسے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا، یعنی مرید کر لیا، اور فرمایا، ایسی ہی طلب رکھنے والے منزل عشق کے مسافر ہوتے ہیں، تم اپنے جذبوں کی شیطان سے حفاظت کرنا، تمہیں ولایت کا وہ درجہ مل گیا ہے کہ جس پر بہت کم شیوخ پہنچتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اولیاء کرام بزرگوں کی مرشد کی نگاہ میں رہنے کا کیا طریقہ ہے، اگر مرشد حکم دیتا ہے تو سوال نہیں پوچھنا ہوتا، اور اگر مرشد کوئی بات کہتا ہے تو اس کے پس منظر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یہ دولت مند شخص حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر رہا اور تمام مشکلات بھی اٹھائی، جھڑکیاں بھی کھائیں، لیکن دروازہ نہیں چھوڑا۔ ایک نظر مرشد کی پڑی، مرشد کامل کی ایک نظر نے اس شخص کو دنیا کی عمارت سے نکال کر روحانی امیر بنا دیا، اور ولایت کی اس منزل پہ پہنچا دیا جہاں لوگ 70-70 سال تک غاروں میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں۔ ان کو وہ نہیں ملا جو اس ثابت قدم شخص کو ایک لمحے میں مل گیا۔ یہ ولایت کی منزل ہے، ثابت قدمی کی منزل ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ جنید بغدادی نے فرمایا تھا کہ ایسی ہی طلب رکھنا، اور ایسی ہی طلب رکھنے والے منزل عشق کے مسافر ہوتے ہیں، تم اپنے جذبوں کی شیطان سے حفاظت کرنا، یعنی جب جذبے سچے ہوتے ہیں کسی مرید کے تو پھر شیطان بھی پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مرشد کو کیا دیکھ رہا ہے، چھوڑ یہ تو ہماری طرح ہی ہے، اس کی کیا بات سننی، اس کی کیا ڈانٹ کھانی، ذرا سی بات ہوئی دل پر چہرے پر ناگواری کے آثار ہے، وہ مرشد کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو طلب عشق کی منزل میں چھوڑ جائیں، شکر ادا کرو کہ شیطان سے دور ہو کر شیخ نے اپنے راہ کی طرف اپنا راستہ رکھا اور اپنا منہ رکھا، اور جو شیطان ورغلانے آیا تھا اس سے اللہ نے اس کو نجات دی۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید کئی برسوں سے آپ کی خدمت میں مصروف تھا، بہت خدمت کرتا تھا۔ ایک دن آپ نے اپنے مرید کے ساتھ جنگل میں جاتے ہوئے سفر میں ایک سوال کیا، گرمی بہت تھی، تو مریض کے زبان سے بے اختیار نکل گیا، آج کی گرمی تو ناقابل برداشت ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت جنید بغدادی ٹھہر گئے اور نہایت پرجلال لہجے میں اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تو نے اتنے دنوں کی صحبت میں صرف شکایت ہی کرنا سیکھا ہے؟ مرید اپنے پیر و مرشد کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھ سکا، دوبارہ موسم کی سختیوں کی شکایت کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی کے غیظ و جلال میں اضافہ ہو گیا، اپنے دنیا کی طرف واپس لوٹ جا، تو ہماری صحبت کے قابل نہیں ہے کیونکہ تو شکایت کرتا ہے۔ آپ نے اسی جملے پر اس کو اپنی خانقاہ سے نکال دیا۔ دوسرے خدمتگاروں نے ڈرتے ڈرتے سبب پوچھا تو حضرت جنید نے فرمایا، موسم کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں حکم خداوندی ہے، یعنی ماہ و نجوم اپنی مرضی سے خود نہ طلوع ہوتے نہ غروب ہوتے ہیں، سورج میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اپنے ارادے سے آگ برسائے۔ جب کوئی بندہ سردی یا گرمی کی شکایت کرتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے فیصلوں پر راضی برضا نہیں ہے، اس لیے ہم بھی ایسے شخص کو عزیز نہیں رکھتے اور وہ ہماری صحبت کے قابل بھی نہیں ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ نہ چلے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ تصوف کی منزل کتنی نازک منزل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان، یہ عشق نہیں ہے آسان، اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسری طرف، ایک طرف تو ہم نے یہ عالم دیکھا کہ بڑے سخت تھے اپنے مریدوں کے ساتھ حضرت جنید بغدادی، دوسری طرف مریدوں کی طرف محبت و التفات کا یہ عالم تھا کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی ان کے حالات سے بے خبر نہیں رہتے تھے۔ حضرت جلال بغدادی کا ایک مرید بصرہ میں تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا. ایک دن اس کے دل میں کسی گناہ کا خیال گزرا. شیطانی وسوسہ اس قدر شدید تھا کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید کسی طرح اس خیال فاسد پر قابو نہ پا سکتا تھا. آخر ایسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی. صبح اٹھا تو اسے اپنے اندر ایک ناگوار سی تبدیلی محسوس ہوئی. پھر اسی ذہنی کشمکش میں اس نے آئینہ اٹھا کر دیکھا. خوف و دہشت سے اس کی چیخ نکل گئی. حضرت جنید بغدادی کے مرید کا چہرہ مرخ ہو چکا تھا. خداوندہ، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ اپنی بگڑی ہوئی صورت لے کر ان کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ ساری دنیا میری پارسائی کے قصے مشہور ہیں اور میں پارسا ہوں. بصرہ کے لوگ مجھے اس حالت میں دیکھیں گے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ میں چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا، مجھے انہی گناہوں کی سزا ملی ہے. حضرت جنید بغدادی کا مرید روتا رہا، لیکن ان کا جو چہرہ تھا وہ اصلی شکل میں نہیں آ سکا. بصرہ کے بہت سے لوگ اس کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. پھر جب دوپہر کا وقت گزر گیا تو حسب معمول لوگ آنا شروع ہو گئے. اس شخص نے رسوائی کے سبب دروازہ بند کر لیا تاکہ کوئی اندر نہ آئے، اور اندر سے یہ کہتا رہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں کسی سے نہیں ملوں گا، تم لوگ واپس چلے جاؤ. لوگ کہنے لگے کہ اگر تمہاری طبیعت خراب ہے تو ہم بڑے سے بڑے طبیب کو تمہارے پاس لے آتے ہیں. عقیدت مند درخواست کرتے رہے اور یہ سب کو ٹالتے رہا. آخر لوگ مختلف انداز میں چمگوئیاں کرتے ہوئے، سرگوشیاں کرتے ہوئے جاتے رہے. حضرت جنید بغدادی کے مرید کا پورا دن شدید بے چینی اور اضطراب میں گزرا. رات پھر رات بھر توبہ استغفار کرتا رہا. دوسرے دن جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو سیاہی کسی حد تک کم ہو گئی تھی. مرید کو خوشی کا ہلکا سا احساس ہوا، مگر ابھی وہ انسانی مجمع میں جانے کے قابل نہیں تھا. دوسرے دن بھی یہی عالم ہوا، تیسرے دن بھی یہی عالم ہوا. جب چوتھے دن اس کا چہرہ اپنی جگہ پر آیا تو چوتھے دن اپنے مریدوں کا، اپنے عقیدت مندوں کا وہ انتظار کرنے لگا. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. حضرت جنید بغدادی کے مرید نے دروازہ کھولا تو ایک اجنبی شخص کو اپنے سامنے پایا. میں بغداد سے تمہارے نام حضرت شیخ کا خط لے کر آیا ہوں، اجنبی شخص نے کہا. پیر و مرشد کا نام سن کر وہ زار و قطار رونے لگا. ایک وجد کیفے تارے ہوئی. اس نے اجنبی کے ہاتھ سے جنید بغدادی کا خط لے لیا اور اسے بار بار بوسہ دینے لگا. پھر اس نے اجنبی سے کہا کہ تم بیٹھو، مجھے کچھ ضروری کام ہے. میں نہیں ٹھہر سکتا، اس نے جواب دیا. اجنبی وہ چلا گیا. مرید نے پڑھنا شروع کیا خط کو، اور جب وہ آخری رف تک پہنچا تو اس پر رقت طاری ہو گئی. وہ بے انتہا رونے لگا، ہچکیاں بن گئی. حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میرے عزیز، تم نے مجھے کام یہ کس کام پر لگا دیا؟ میں 3 دن سے دھوبی کا کام کر رہا ہوں اور مسلسل تمہارے چہرے کی سیاہی دھو رہا ہوں. یاد رکھو کہ اہل اللہ کا محاسبہ بہت سخت ہوتا ہے. ان کے دل میں گناہ کا خیال گزرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ گناہ کے مرتکب ہو گئے ہوں. اس واقعے سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مریدوں کا سارا بوجھ مرشد پہ ہوتا ہے، اور جو لوگ آج کی پیری مریدی کے عام سے کاموں میں مصروف ہیں وہ اس رشتے کو نہیں سمجھ سکتے. بعض لوگ صرف مرید ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ بس مرید بننا چاہتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ مرشد و مرید کا رشتہ کیا ہے. حقیقی پیر وہ ہے کہ مشرق میں رہتے ہوئے بھی اپنے مرید پر نظر رکھے جو ہزاروں میل دور مغرب کے کسی گوشے میں آباد ہوتا ہے. اگر یہ روحانی سلسلہ اسی طرح قائم نہ رہتا تو پھر مرید اور پیر کے اس رشتے کی کوئی حقیقت نہ ہوتی. ایک موقع پر حضرت علامہ اقبال نے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا، قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن. قم باذن اللہ کہتے تھے جو رخصت ہوئے، یعنی سرکار غوث اعظم قبرستان میں جا کر یا مردے کے سامنے جا کر کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردے کھڑے ہو جاتے تھے. تو حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، یعنی وہ چلے گئے دنیا سے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن. اب جو خانقاہیں ہیں ہماری ان میں کون لوگ ہیں؟ قبروں کے اوپر سے بیٹھنے والے مجاور رہ گئے یا پھر گورکن جو مردوں کو دفناتے ہیں وہ رہ گئے؟ پھر جنید بغدادی کا مشہور قول ہے اور بہت ہی خوبصورت قول ہے کہ جو انسان حق تعالیٰ سے بے خبر ہے اس کی زندگی سانس کی موجودگی تک ہے، سانس ختم ہوئی اور زندگی بھی فنا ہو گئی، مگر جس شخص کی زندگی حق تعالیٰ پر ہے وہ حیات طبعی سے حیات اصلی کی طرف رجوع کرتا ہے اور حقیقی زندگی یہی ہے. ایک موقع پر فرمایا، جو آنکھ اللہ تعالیٰ کی صفت کو عبرت سے نہ دیکھے اس کا اندھا ہو جانا ہی بہتر ہے، اور جو زبان حق تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اس کا قوت گویائی سے محروم ہو جانا ہی اچھا ہے، اور وہ کان جو حق تعالیٰ کے کلام سننے کے منتظر نہ ہو ان کا بہرا ہو جانا ہی مناسب ہے، اور جو جسم اس کی خدمت نہ کرے اس کا مردہ ہو جانا ہی بہتر ہے. آپ کا بھی یہ واعظ جاری تھا کہ ایک سید صاحب حاضر ہوئے، ایران کے رہنے والے تھے اور ناصری کے نام سے مشہور تھے. سید صاحب حجۃ بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے، گھر سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے نیت کی تھی کہ بغداد پہنچ کر سب سے پہلے حضرت جنید بغدادی کے دیدار کے سعادت حاصل کریں گے. اپنی اسی نیت کے تکمیل کے لیے سید صاحب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سید صاحب کو دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ سید ناصر نے کہا، گیلان کا رہنے والا ہوں مگر شیخ کے دیدار کی حسرت رکھتا ہوں. چلے اب تو یہ آپ کی خواہش پوری ہو گئی، جنید بغدادی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مگر یہ تو بتائیں کہ میرے محترم مہمان کا کس خاندان سے تعلق ہے؟ سید ناصری نے عرض کیا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزندوں کی اولاد سے ہوں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، سید صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دادا محترم پہ ایک وقت دو تلواریں چلایا کرتے تھے. سید ناصری نے حیرت سے حضرت جنید بغدادی کی طرف دیکھا. سید صاحب آپ کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے. حضرت جنید بغدادی نے اپنے مہمان کو حیران پا کر فرمایا، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک تلوار گردن کفار پر چلاتے تھے اور دوسری اپنے نفس پر چلاتے تھے. سید صاحب آپ کون سی تلوار چلاتے ہیں؟ سید ناصری اس کلام کے متحمل نہ ہو سکے اور فرش پر گر کر تڑپنے لگے. حضرت میں خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا، پہلے مجھے اس قابل تو بنا دیجیے کہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو سکوں. سید ناصری زار و قطار رو رہے تھے اور تڑپ رہے تھے. حضرت شیخ اللہ کی طرف میری رہنمائی فرمائیے. حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے نے فرمایا کہ تمہارا سینہ حق تعالیٰ کا خاص حرم ہے، جہاں تک ہو سکے اس میں کسی نامحرم کو جگہ مت دو، کسی نامحرم کو نہ آنے دو. جیسے ہی حضرت جنید بغدادی کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے، سید ناصری نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی مجلس آواز کی عجیب شان تھی. تقریر کی اثر ایسا ہوتا تھا کہ حاضرین کی اکثریت مرغ بسمل کی طرح تڑپ رکھتی اور بعض سامعین پر اس قدر وش طاری ہوتا کہ وہ اسی کیفیت میں انتقال فرما جاتے، اور جو ہوش میں رہتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کے آبشار جاری ہوتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے جاری تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تصوف کی بنیاد آٹھ خصلتوں پر ہے جو انبیاء پاک علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں. نمبر ایک، سخاوت، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصف خاص تھی. دوسری روایت میں ہے کہ صوفی کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح دنیا کی دوستی سے پاک ہو. نمبر دو، رضا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے مخصوص تھی اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال دی گئی. نمبر تین، صبر، جس کا حق حضرت ایوب علیہ السلام نے ادا کیا. نمبر چار، اشارہ، جو حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا. نمبر پانچ، اندوہ و غم، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مخصوص کیا گیا تھا. نمبر چھ، غریب الوطنی، حضرت یحیی علیہ السلام کے لیے مخصوص تھی. نمبر سات، سیاحت، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصائص میں سے تھی. اور آٹھ، فقر اور درویشی، جو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص بخشی گئی تھی. دوسری روایت کے مطابق مناجات میں صوفی کا اخلاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو. ان مثالوں سے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صوفی پیغمبرانہ صفات کا حامل ہوتا ہے. دراصل انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و کردار کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتے ہیں، اسی لیے انہی کی تقلید کر کے کوئی انسان صوفیت اور ولایت کی منزل تک پہنچ سکتا ہے. ایک بار کسی نے مجلس میں پوچھا، مریدوں کو حکایتیں سنانے سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے جواب میں فرمایا، حکایتیں تو اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس سے مریدوں کے دلوں کو تقویت پہنچتی ہے. اسی شخص نے دوسرا سوال کیا، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ حضرت جنید نے فرمایا، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم تم سے پیغمبروں کے تمام قصے بیان کریں گے جس سے تمہارے دل کو مضبوطی بخشیں گے. حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام مومنین کو ایمان سے شرف عطا کیا، ایمان کو عقل سے نوازا اور عقل کو صبر سے آراستہ کیا، لہذا ایمان مومنین کا دین ہے، عقل ایمان کا دین ہے اور صبر عقل کا دین ہے. اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی، اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اتنے بڑے بڑے موضوعات کو ایک لمحے میں سمیٹ دیا. عزیزان گرامی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واعظ کا اثر اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ لوگ تڑپنے لگتے تھے، اور اکثر آپ کے واعظ میں فرشتے اور جنات بھی شامل ہوتے تھے، اور آپ کو تائید غیبی کے ساتھ ہمیشہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی تھی کہ جو بھی آپ کے واعظ میں ہوتے یا تو بے ہوش ہو جاتے یا ان پر سکتہ طاری ہو جاتا، اور اکثر آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی ہی تقریروں کے ذریعے خود کو ہلاکت میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کو تقریر کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا. یہ تصوف کا ایک بہت بڑا راز تھے آپ، اور آپ وہ کلام ہیں کہ آپ کے کلام نے دنیا کے صوفیوں کو روشنی عطا فرما دی. اکثر و بیشتر حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں اس حقیقت سے آگاہ ہوا کہ کلام کیا ہے، کلام وہ ہے جو دل سے ہو، تو میں نے 30 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھی. اس کے بعد 30 سال تک یہ کوشش کی کہ جس وقت بھی نماز میں دنیا کا خیال آ جاتا تو اس نماز کو دوبارہ ادا کرتا، اور اگر آخرت کا تصور آ جاتا تو سجدہ سہو کرتا. چنانچہ ایک دور پھر وہ آیا کہ جب صوفیوں کا تاجدار 298 ہجری میں بستر علالت پر دراز ہو گیا. لوگوں نے سمجھا کہ کوئی عام سی بیماری ہے، جلد ہی گزر جائے گی، مگر مرض الموت تھا. جنید بغدادی سفر آخرت پر روانہ ہونے والے تھے. کمزوری بڑھتی گئی. آپ کے شاگرد خاص اور خلیفہ حضرت شیخ ابو محمد جریری نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، سیدی آپ کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید خاص کی طرف دیکھا اور نہایت پرسکون لہجے میں فرمایا، بس اس قدر کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دے کر میری نماز جنازہ پڑھا دینا. یہ پہلی اور آخری خواہش تھی جس کا آپ نے دنیا والوں کے سامنے اظہار کیا. پیر و مرشد کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر شیخ ابو محمد جریری اور دوسرے خدمتگار جو قریب ہی کھڑے تھے مسترب ہو کر رونے لگے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، رونے کا وقت نہیں ہے، ایک اور بات یاد آ گئی، غور سے سنو. شیخ ابو محمد جریری نے بمشکل عرض کیا، سیدی آپ کے خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، فرمائیے. آپ نے فرمایا، میرے دوستوں کے لیے دعوت ولیمہ کا ساز و سامان تیار رکھنا، تاکہ جیسے ہی وہ لوگ مجھے دفن کر کے گھر آئے انہیں کھانا کھلا دیا جائے. اپنی موت کو شادی سے تعبیر کرنا یہ حضرت جنید بغدادی جیسے مرد جاباز ہی کا حوصلہ تھا. یہ سن کر شیخ ابو محمد جلیری پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ بہت دیر تک ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کر سکے. پھر بڑی دشواری کے ساتھ ہچکیوں سے آپ نے فرمایا, خدا کی قسم اگر یہ آنکھیں بند ہو گئیں تو پھر کبھی ہم دو آدمی ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں گے. پھر ایسا ہی ہوا. مشائخ اور صوفیہ کی صحبتوں کا مرکز آپ ہی کی ذات گرامی تھی. آپ کی رخصت ہوتے ہی اہل ذوق کا ہجوم بکھر گیا. حضرت شیخ ابو جعفر فرغانی فرمایا کرتے تھے, اس ذات لازوال کی قسم ایسا ہی ہوا جیسے کہ جریری نے کہا تھا. درویشوں کے مجمع میں ساری برکتیں شیخ جنید ہی کے دم سے تھی. آخری وقت میں حضرت شیخ ابن عطا عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور بستر کے قریب کھڑے ہو کر سلام عرض کیا. حضرت جنید بغدادی خاموش رہے, پھر کچھ دیر کے لیے آہستہ سے سلام کا جواب دیا اور معذرت کرتے ہوئے فرمایا, میری طرف سے اس تاخیر کو معاف کیجیے گا, میں ایک بہت ضروری کام میں مشغول تھا, اس سے فارغ ہوا تو آپ کی طرف توجہ کی. آخر ساتھ فراق آ پہنچی. جمعۃ المبارک کا دن حضرت شیخ محمد جریری اور دوسرے خدمتگار آپ کی خدمت میں موجود تھے. آپ نے ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, میری تمام تحریریں اور سارا کلام میرے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جائے. شیخ ابو محمد جریری نے سبب پوچھا تو ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے فرمایا, جب دنیا میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم موجود ہے تو پھر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے بعد کوئی ایسی چیز چھوڑ جاؤں جو میری جانب منسوب ہو. وصیت کے مطابق آپ کی بیشتر تحریریں دفن کر دی گئیں مگر کچھ مخطوطات باقی رہ گئے. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ جن لوگوں تک آپ کی وصیت نہیں پہنچ سکی تھی انہوں نے آپ کی تحریروں کو محفوظ رکھا ہو. حضرت جنید بغدادی نے وصال سے پہلے پورا قرآن پاک ختم کیا اور جب دوبارہ تلاوت شروع کی تو ابو محمد جریری نے عرض کیا, سیدی آپ بہت کمزور ہیں, آپ برابر تلاوت کیے جا رہے ہیں. یہ سن کر سیدنا جنید بغدادی نے فرمایا, ابو محمد مجھ سے زیادہ تلاوت قرآن کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے صحیفہ عمر کو لپیٹ رہا ہے؟ اس عالم میں انسان جو کچھ کر سکے اسے کر لینا چاہیے. سورہ بقرہ کی 70ویں آیت پر پہنچے تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے. پھر آپ نے کسی قدر بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور شہباز معرفت کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی. دریائے دجلہ کے مغرب میں واقع شونیزیا کے قبرستان میں حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب آپ کو آپ کے مزار مبارک بنایا گیا ہے. آپ کے خلیفہ ابو محمد جریری کا بیان ہے کہ حضرت شیخ جنید بغدادی کے پڑوس میں ایک مجنون شخص پڑا رہتا تھا. جب آپ کا جنازہ اٹھا تو مجنون بھی قبرستان پہنچا اور اپنے ہاتھوں سے حضرت جنید بغدادی کو مٹی دی. پھر جب لوگ واپس آنے لگے تو مجنون ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا, ابو محمد کیا تمہارا خیال ہے کہ اپنے سردار کو کھو دینے کے بعد میں دوبارہ اس کھورے پر واپس جاؤں گا, یعنی اس جگہ پر واپس جاؤں گا؟ یہ کہہ کر اس مجنون نے بڑے پرسوز لہجے میں کچھ اشعار پڑھے. ہائے افسوس ان لوگوں کے فراق میں جو ہدایت کا چراغ تھے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے قلعہ تھے اور شہد تھے اور ابر تھے اور پہاڑ تھے اور نیکی تھے, امن تھے اور سکون تھے. ہمارے لیے زمانے میں کوئی انقلاب نہیں, یہاں تک کہ موت نے ان کی زندگی ختم کر دی. کسی بزرگ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا, جب منکر نکیر خبر میں آئے تو آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا, جب فرشتوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا, جب میں روز ازل میں شہنشاہ کے حضور میں عرض کر چکا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے تو پھر غلاموں میں کیا جواب دوں اور کیا جواب دے سکتا ہوں؟ میری بات سنتے ہی فرشتے کہتے ہوئے چلے گئے کہ ابھی تک اس پر محبت کا نشہ طاری ہے. شیخ ابو محمد جریری نے خواب میں دیکھا تو عرض کیا, سیدی حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ کی رحمت کے سوا کچھ کام نہ آیا, ساری عبادتیں ریاضتیں رائے گا گئیں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا, بس وہ دو رکعتیں شمار کی گئیں جو میں آدھی رات کو پڑھا کرتا تھا, باقی تمام معیارات اور قیاسات بیکار ثابت ہوئے. ایک دن حضرت ابو بکر شبلی پیر مرشد مزار مبارک پر حاضر تھے اور کسی شخص نے کوئی مسئلہ پوچھا تو آپ نے حضرت جنید بغدادی کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اولیاء اللہ کی زندگی اور موت یکساں ہوتی ہے، میں مرنے کے بعد بھی اپنے پیر و مرشد سے اتنی ہی حیا رکھتا ہوں جتنی آپ کی زندگی میں رکھتا تھا، لہذا ان کی موجودگی میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. اللہ تعالی ان بزرگوں کی قبور پر اپنی رحمت خاص عطا فرمائے، اور ہمارے سلسلے کے بزرگ سیدنا الشیخ جنید بغدادی سر سختی رحمت اللہ تعالی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے جوتیوں کی تفیل اللہ تعالی ہم گناہگاروں پر اپنا کرم فرمائے، اپنے کرم کے ساتھ ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں، اور ہمارے دلوں کے جو کدورتیں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، اور اولیاء کی ناقدری ہے، اللہ تعالی ہمیں ان سے معاف فرمائے، اور اولیاء کے مزارات اور اولیاء کی زندگیوں میں ان کا احترام ہمیں سکھائے، اور ہماری زبانوں میں جو لغزشیں ہیں اور شیطان کی زبان ہماری زبان میں اگر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم اولیاء کا سامنا کر سکیں، ہم ان کی محفلوں میں بیٹھ سکیں. الہی حضرت سید سختی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سیدنا الشیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور تمام ائمہ، تمام کبار، ہمارے بزرگ مرشدین کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ ہماری اپنی بیت کو، ہماری زندگیوں کو ان کی راہ میں قبول و منظور فرما لے، اور جو ہم غلطیاں ان کی شان میں کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما کر ان کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.